الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مکہ میں ایمان کی دعوت شروع فرمائی. مکہ میں جتنے خاندان تھے، جتنے قبیلے کے لوگ تھے، سب کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل مل گیا، یہ مکہ کے کافروں کا سردار تھا، بڑا خطرناک آدمی تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس امت کا فرعون بتلایا ہے. ایک مشہور صحابی جو اس وقت صحابی نہیں تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو جہل کے ساتھ چل کر کے جا رہے تھے. یہ دونوں کی جوڑی ہے، اور اتنے میں راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی. حضور تو موقع تلاش کرتے تھے، جہاں موقع ملتا لوگوں کو ایمان سکھلاتے تھے. یہی ہمارا مزاج ہونا چاہیے. جہاں موقع ملے وہاں اللہ کا دین سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، یہ مزاج انسان کا ہونا چاہیے۔ تو ابو جہل اور مغیرہ ابن شعبہ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ابو جہل کو کہا کہ ابو جہل، اس کو ابو جہل تو بعد میں کہا گیا چونکہ ابو جہل کا میننگ ہوتا ہے جہالت کا باپ، اس کو تو مکہ والے بڑے ہوشیار کہتے تھے کہ پورے مکہ کا اگر کوئی ہوشیار آدمی ہے تو یہی ابو جہل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ایک اللہ پر عبادت کی میں تم کو دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی تم عبادت کرو۔ ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم، تمہاری بات کو اگر میں حق اور سچی جانتا تو میں ضرور تمہاری بات مان لیتا۔ گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح سچا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور آگے چلے گئے، ابو جہل اور مغیرہ دونوں آگے چلے دوسری طرف۔ اب دونوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، عجیب دونوں کی بات چیت ہے۔ عربوں کے اندر خاص طور پر مکہ میں خاندان، فیملی اور کٹم کے جھگڑے بہت تھے۔ اپنے خاندان کی فیور کرنا، حمایت کرنا اور دوسرے خاندان والوں کو دشمن سمجھتے تھے۔ تو ابو جہل مغیرہ سے بات کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے وہ حق ہے، صحیح بات ہے، لیکن میں ان کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا، ابو جہل کہتا ہے۔ اور ابو جہل نے یوں کہا کہ قصی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں اوپر جا کے ایک نام آتا ہے، قصی ابن کلاب۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ قصی کی اولاد، یعنی حضور کا خاندان، کعبۃ اللہ کی وہ لوگ نگرانی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے متولی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم نے ان کی بات مان لی۔ کا ان کی فیملی والے یوں کہتے ہیں کہ حاجی لوگ آئیں گے ان کو پانی بھی ہم پلائیں گے، ہم نے بات مان لی۔ پھر مکہ کے اندر ایک مشورے کی جگہ تھی، سمجھو مکہ والوں کی وہ پارلیمنٹ تھی یا میونسپل کارپوریشن تھی، جس کا نام دار الندوہ تھا۔ اسی جگہ پر سارے ان کے فیصلے مشورے ہوتے تھے۔ تو کہا ان کا خاندان یہ کہتا ہے کہ دار الندوہ کے لیڈر ہم ہیں، ہم نے مان لیا۔ کہا جب کبھی قریش کا مکہ والوں کا لشکر جائے گا تو جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ہاتھ میں رہے گا، ہم نے مان لیا۔ مہمان آتے ہیں مکہ میں طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، یہ لوگ بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، ہمارا خاندان بھی کرتا ہے، کا سب چیزوں میں ان کا خاندان آگے نکل رہا ہے. اور اب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے خاندان میں اللہ کے نبی بھی آ گئے. تو کہا خاندان اور فیملیوں کا جھگڑا تھا. اور آج بھی بہت سے مسلمانوں میں یہ بات ہے، ہمارے کٹمب کا، ہمارے خاندان کا ہے تو ہم مانیں گے، دوسرے کٹمب کا، دوسرے خاندان کا، ادر فیملی کا ہے ہم نہیں مانیں گے. آج بھی بہت سی جگہوں کے اوپر یہ غلط سوچ ہے. حالانکہ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے یہ خاندان، فیملی، کٹمب بنائے آئیڈینٹیٹی کے واسطے، پہچان کے لیے، اور کھان کے واسطے. اگر یہ خاندان، فیملی، کٹمب اٹک نہیں ہوتی تو لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کو کیسے پہچان دیں؟ یہ کٹمب، خاندان کا سسٹم اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اونچا سمجھے، دوسرے کو نیچا سمجھے، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے، اس کے لیے یہ خاندان، فیملی کا سسٹم نہیں ہے. اتنے میں دونوں کی بات آگے بڑھ گئی. ایک مرتبہ ابو سفیان، یہ بھی مکہ کے بڑے لیڈر تھے اور پیارے نبی جی کے خسر ہوتے تھے، فادر ان لا، ان کی ایک لڑکی ام حبیبہ، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی تھی. ابو سفیان بھی ایک زمانے تک کٹر دشمن تھے حضور کے، بہت پکے دشمن. ابو سفیان اور ابو جہل دونوں مکہ کے بڑے خطرناک لیڈر، یہ دونوں آپس کے اندر بات رہے کر رہے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو ابو جہل نے حضور کی طرف اشارہ کیا اور ابو سفیان کو کہتا ہے کہ یہی آدمی تمہارے اندر نبی ہے؟ ابو سفیان نے کہا جی جی. تو کیوں تعجب کرتا ہے؟ یہی ہمارے خاندان میں نبی ہے. ابو جہل کہنے لگا کہ ابو سفیان، تم تو بہت سمجھدار آدمی ہو، پھر ان کو کیسے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ الٹی بات کہی. سیدھی بات یہ تھی کہ جو سمجھدار ہوگا وہ حضور کو اللہ کا نبی مانے گا، لیکن ابو جہل ابو سفیان کو الٹی بات کہتا ہے. رات دن مکہ کے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتے تھے. یہ مذاق ایسی چیز ہے کہ انسان کو دل پر بہت صدمہ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. آج کوئی آدمی غریب ہو، غریب آدمی کی بھی اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو غریب اس کو سہن نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. مالدار کی تو کوئی مذاق ہی نہیں اڑائے گا، دولت ہے اس کے پاس، کسی کے پاس عہدہ ہے اس کی بھی کوئی مذاق نہیں اڑائے گا، اس کے عہدے سے ڈر لگتا ہے. سماج میں جن کی پوزیشن ہوتی ہے ان کی بھی کوئی مذاق نہیں اڑاتا ہے. جنرلی غریبوں کی، کمزوروں کی، جن کی سوسائٹی میں سماج میں کوئی عزت نہیں ہوئے ایسوں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آپ سوچو کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والے مذاق اڑاتے تھے, مکہ کے جوان بھی مذاق اڑاتے, بوڑھے بھی مذاق اڑاتے, بچے بھی مذاق اڑاتے, سب لوگ حضور کی مذاق اڑاتے تھے. مالدار بھی غریب بھی مذاق اڑاتے. کتنا دکھ سہن کیا ہوگا اندازہ لگا. ایک تو یہ کہ کبھی کبھی کوئی کسی کی مذاق اڑا رہا ہے, یہ تو ڈیلی روزانہ, اور جو جہاں ملے گا وہاں حضور کی مذاق اڑائے گا, ہنسے گا, اشارے کرے گا, تالیاں بجائے گا. اندازہ لگاؤ مینٹلی طور پر, دماغی طور پر کتنا ٹارچر کیا ہوگا حضور کو, مینٹلی طور پر کتنی تکلیف حضور نے اٹھائی ہوگی اندازہ لگاؤ. پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مالداروں کے پاس, غریبوں کے پاس, طاقت والوں کے پاس, کمزوروں کے پاس, جوانوں کے پاس, بڈھوں کے پاس, مردوں کے پاس, عورتوں کے پاس, سب کو اللہ کا دین سکھانے تشریف لے جاتے تھے, مذاق سہن کر کر کے, مینٹلی ٹارچر سہن کر کر کے حضور ان کو ایمان سکھلانے کے لیے تشریف لے جاتے. کیسے ایمان سکھاتے؟ جا کر کے قرآن سناتے, پھر قرآن کا ترجمہ اور مطلب سمجھاتے. اور یاد رکھ لو, کسی انسان کو جو ایمان والا نہ ہوئے اس کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے بہترین چیز قرآن ہے. آپ قرآن سناؤ, پڑھ کے صحیح قرآن پڑھاؤ, اور صحیح قرآن پڑھ کے کسی کو سناؤ تو اس کے دل کے اوپر اثر ہوگا. قرآن میں اللہ نے نور رکھا ہے, قرآن میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے. ایک کافر اور بے ایمان بھی قرآن سنے گا تو اس کے دل کے اوپر اثر ہوگا. اور پھر قرآن کا آپ ٹرانسلیشن کرو, بھاشانتر کرو, ترجمہ کرو, میننگ معنی مطلب بیان کرو تو اور زیادہ اثر ہوگا. یہ قرآن کی خوبی ہے. ایسے بہت قصے ہیں قرآن سن کر کے ایمان لانے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا, لوگوں کو قرآن کی آیت سناتے, قرآن کا میننگ سناتے, قرآن کا ترجمہ سناتے, اور حضور ان کو ایمان سکھاتے. اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی کی نورانی زبان سے نورانی قرآن سنے تو لوگوں کے دل کے اوپر کتنی نورانیت آئے گی, کتنی روحانیت اور برکت آئے گی. اب جتنی حضور دعوت دیتے تو مکہ میں لوگ الگ الگ ہو گئے. ایک قسم ایسے لوگوں کی تھی جو قرآن سنتے اسلام قبول کر لیتے, دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے چپ, ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں. حضور ان کو قرآن سناتے ایمان سکھاتے, ہاں بھی نہیں کہتے نہ بھی نہیں کہتے, چپ خاموش. تیسرے کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور کا مذاق اڑاتے تھے, حضور ان کو کلمہ سکھاتے وہ مذاق اڑاتے, ہنستے, تالیاں بجاتے. چوتھی قسم ایسے لوگوں کی تھی مکہ میں کہ اللہ کے نبی کو منہ کے اوپر جھوٹا کہتے تھے. حضور قرآن سکھاوے کلمہ سکھاوے نے منہ پر کہہ دے وے نبی تم جھوٹے ہو. آج زمانہ ایسا ہے جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے, تو سچوں کے امام کو اگر کوئی جھوٹا کہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. حضور سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا. سچوں کے سردار, سچوں کے لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منہ پر کہہ دیتے تھے تم جھوٹے ہو. اندازہ لگاؤ حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کتنی الجھن ہوتی ہوگی. پانچویں قسم ایسے مکہ کے لوگ تھے کہ جو حضور کو بھی ستاتے اور ایمان لانے والوں کو بھی ستاتے, دونوں کو ستاتے. الگ الگ کھوپری کے لوگ, الگ الگ مزاج کے لوگ. کچھ لوگ ایمان لائے, کچھ لوگ چپ رہے, کچھ لوگ مذاق اڑاتے, کچھ لوگ جھوٹا کہتے, کچھ لوگ تکلیف دیتے ستاتے. پچھلی مجلس میں آپ نے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی چچی چاچی ہوتی ہے رشتے میں, جنگل میں جا کے کانٹے لاتی اور حضور کے راستے میں بچھا دیتی تھی چاچی ہو کر کے, جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. یہ عورت حضور کی سگی چاچی ہوتی ہے, کانٹے بچھاتی تھی راستے میں. عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں. حضور ظلم سہن کر رہے ہیں, تکلیف برداشت کر رہے ہیں, مذاق برداشت کر رہے ہیں, لوگوں کی تکلیف, جھوٹ کا الزام, ساری چیزیں سہن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے. خود اللہ فرماتے ان کافروں کو, مکہ والوں کو یوں پوچھا جاتا تم کو کس نے پیدا کیا, تو کہتے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن پھر گڑبڑی کہاں ہوتی تھی, کہتے تھے اکیلے اللہ اتنی بڑی دنیا کیسے چلائیں گے, اللہ کو کچھ پارٹنر چاہیے, اسسٹنٹ چاہیے, مدد نچ چاہیے, مدد کرنے والے چاہیے. اور یہ جو سب ہمارے بت ہے جو کعبہ کے ارد گرد ہے یہ سب اللہ کو مدد کرتے ہیں. بس یہ ہو گیا شرک, یہ ہو گیا ایمان کو برباد کرنا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان کو پوچھتے کہ آسمان کس نے بنایا, تو کہا اللہ نے. کہا یہ زمین کس نے بنائے, کہا اللہ نے. پھر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے بتوں کے پاس کیوں جاتے ہو, جو آسمان بناوے زمین بناوے اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے بہت سارے بتوں کو معبود خدا مانتے تھے, اور کیا کہتے تھے کہ یہ بت ہم کو اللہ کے قریب لے جائیں گے, نزدیک لے جائیں گے. ان لوگوں نے اللہ کے دربار کو کلیکٹر کچہری سمجھ رکھا تھا کہ خدا کا دربار کلیکٹر کچہری ہے, کہ بھائی کلیکٹر صاحب کو ملنا ہو تو پہلے پیون کو ملو, پٹاوارے کو کہو صاحب سے ملنا ہے, تو پیون پھر سیٹنگ کرے گا اور کلیکٹر صاحب کے پاس لے جائے گا. हो सकता है पहले डिप्यूटी कलेक्टर के पास ले जावे, फिर वहां से कलेक्टर के पास जावे। तो इन्होंने अल्लाह के दरबार को जैसे कि दुनिया में राजा बादशाह लोग होते हैं ऐसा समझ लिया कि पहले नीचे के इनके चमचों को, इनके हाथ नीचे के लोगों को हाथ पे लो, फिर अल्लाह के पास जाओ, ऐसा वो समझते थे। अजाल अल आलिहत इलाहं वाहिदा इन हादा लशयउन उजाब। ये कहने लगे कि इतने सारे खुदा को छोड़कर एक खुदा की इबादत, काबा के इर्द गिर्द कांच के छोटी छोटी मूर्तियां थी, पुतले लगे हुए थे 360, कहा 360 की इबादत नहीं करने की, एक अल्लाह की इबादत करने की, ऐसा कैसा? अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयकूलून वलद अल्लाह व इन्नहुम लकाज़िबून। बल्कि अरब में मक्का में कुछ खानदान ऐसे थे जो अल्लाह के लिए औलाद मानते थे। कितनी बड़ी बेअदबी, कितनी बड़ी गुस्ताख, हालांकि अल्लाह की बीवी नहीं, अल्लाह के बच्चे नहीं, अल्लाह के भाई नहीं, अल्लाह के अब्बा नहीं, अल्लाह के दादा नहीं, अल्लाह की फैमिली नहीं, अल्लाह का कुटुंब नहीं, वो अकेले हैं, वो एक हैं, उनको बीवी की, बच्चों की, बाप की, माँ की, भाई बहन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये झूठी झूठी बातें करते हैं कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे, हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा मानते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन व खलकहुम وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون। एक गलती जो आज भी बहुत से मुसलमान करते हैं, जिन्नात को वो अल्लाह का पार्टनर मानते थे, अरब के काफिर लोग, और आज भी बहुत से मुसलमान इस गलती के अंदर है। क्या मानते हैं कि जिन्नात को गैब की भी सब खबर होती है, हालांकि हमारा ईमान है कि गैब की खबर अकेले अल्लाह के पास है। लोग क्या मानते हैं कि जिन्नात भी जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ही जो चाहे वो कर सकते हैं। कि जो बात उस जमाने में काफिर लोग मानते थे मक्का के, अरब के, आज का मुसलमान मानता है। अरे किसी को कुछ असर हो गया, होता है असर जादू का, नजर का, हम इनकार नहीं करते, कुरान हदीस से साबित है। अब वो किसी चलते फिरते बापू के यहां पहुंच गया और बापू ने कह दिया कि फुलाने ने करवाया है, अब लड़ाई झगड़े चालू। अब बापू ने कहां से कहा कि फुलाने ने करवाया है, नाम दे दिया। बापू को किसने कहा? क्योंकि बापू के पास मौक्कल है, मौक्कल नहीं है, अक्कल मरेली है। यानी जिन्नात ने बापू को कहा कि इसने करवाया, झूठ है। कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अल्लाउ कानू यालमून अल-गैब मालबिसु फिल अजाबिल मुहीन। जिन्नात को गैब की खबर नहीं है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान में। तो फिर ये जो कहते हैं जिन्नात ने कहा, मौक्कल ने कहा कि इसने जादू कराया, इसने पिलाया, इसने खिलाया, इसने दफन करवाया और इसने यूं कराया, सब गलत, सब झूठ। होता है जादू का असर, इलाज कराओ, कुरान की आयतें पढ़ो इलाज करो, हदीस में आई हुई दुआएं पढ़ो अल्लाह हिफाजत करेंगे, لیکن اس نے کرایا اس نے کرایا اور بیچ میں جنات کو لاتے، غلط ہے. قرآن میں صاف اعلان ہے کہ جناتوں کو غیب کی خبر نہیں ہے. اب ہمارا ایمان کتنا ڈاؤن ہو گیا کہ اللہ قرآن نے کہے کہ جنات کو غیب کی خبر نہیں ہے، اور باپو کہتا ہے کہ جنات نے آ کے کہا تو مان لیں گے. ہمارا ایمان قرآن پر ہے کہ باپوں کی بات پر ہے؟ سوچنے کی چیز ہے. اور بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جنات جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. ارے توبہ کرو، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اللہ کے سوا جو چاہے کوئی نہیں کر سکتا. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. اچھا عجیب بات تھی، عرب لوگوں کے یہاں اس زمانے میں لڑکی پیدا ہونا بہت برا سمجھتے تھے. آج بھی بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں لڑکی پیدا ہوگی تو خوشی کم ہوگی، اور لڑکا پیدا ہوگا خوشی بڑی ہوگی. یہ جاہلیت والی سوچ ہے، جہالت والی سوچ ہے. لڑکی بھی اللہ کی نعمت جیسے لڑکا اللہ کی نعمت. اب سے کچھ سال پہلے مکۃ المکرمہ میں ایک قبرستان تھا جہاں اس وقت کنگ فہد گیٹ ہے حرم کا، اس سے باہر نکلتے تھے مدرسہ سولتیہ کی طرف جاتے تھے تو بیچ میں ایک قبرستان آتا تھا جس کے چاروں طرف دیوار تھی. وہ مشہور تھا کہ یہ معصومہ کا قبرستان ہے. میننگ یہ تھا کہ اس جہالت کے زمانے کے اندر جب لوگ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو پیدا ہونے والی لڑکی کو زندہ قبر میں دفن کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. اتنی تو بیٹی سے نفرت ان کو تھی، اور اوپر سے یوں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے. تو کہا جو بیٹی سے تمہیں نسبت نفرت اس کو تم اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو، کتنا غلط کام کرتے ہو. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ساری گمراہی اور جہالت کی جڑ سمجھو، ساری گمراہی کی جڑ سمجھو. آدمی کیوں راستہ بھٹکتا ہے، کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ قرآن اللہ کی مبارک کتاب، پیارے نبی جی کی پیاری نورانی حدیث پاک. جو آدمی قرآن لے گا حدیث لے گا وعدہ ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں. خود پیارے آقا نے اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ان تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. جب اللہ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو لوگوں کو فرما رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے میری سنت ہے، اس پر عمل کرنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکو گے نہیں، آؤٹ لائن نہیں جاؤ گے. لیکن آدمی گمراہ کہاں ہوتا ہے؟ میرے کٹمب میں، میرے خاندان میں، میری فیملی میں یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، ایسا ہوتا ہے، وہ میں کروں گا، بس یہ گمراہی ہے. 50 بار سمجھاؤ یہ غلط کام ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے، پھر بھی لوگ کریں گے. کیوں کرتے ہو بھائی؟ بھائی یہ تو ہمارے محلے میں ایسا ہوتا ہے اس لیے کرنا پڑے گا. قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. نہیں، محلے میں ہوتا ہے نا، برسوں برس سے ہوتا ہے، اس لیے کریں گے. یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے. بھائی یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ تو کہا میرے دادا پر دادا، ابا، نانا، مامو سب کرتے، اس لیے ہم بھی کرتے. بھائی دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، مسئلے میں نہیں، کیوں کرتے ہو؟ باپ دادا کرتے آئے، ہم بھی کرتے. یہ جہالت، یہ گمراہی ہے. اللہ کا قرآن، نبی کی پیاری سنت، شریعت، دین چھوڑو گے اور جہاں تم یہ کہو گے میرے خاندان میں ہوتا ہے، میری فیملی میں ہوتا ہے، میرے محلے میں ہوتا ہے، ہماری یہاں یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ گمراہی ہے. آدمی بھٹکے گا، یہ شیطان کا راستہ ہے. ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا، کوئی بھی کام زندگی میں کرنا ہو، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کرو. قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، چھوڑو اس کو، تو ہدایت پر رہو گے. اللہ ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن، حدیث، شریعت، دین پر چلنے والا بناوے. رسم و رواج، غلط چیزیں، گمراہی کی چیزوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آج ہم بہت خوش نصیب ہیں، حضرت شیخ صادق بیات صاحب دامت برکاتہم مجلس میں تشریف لائے ہیں. اللہ والے بزرگ ہیں، ایسے بزرگوں کی آمد سب کے لیے رحمت کا، برکت کا ذریعہ ہوتی ہے. آج ہم دعا حضرت سے ہی کروائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی آمد کو ہماری اس مبارک سلسلے کے لیے، ہم سب کے لیے خیر کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ بناوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خجل اٹھا، مائک دے لیں.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. Thank you.